أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ألف لام ميم. قریب کی زمین میں رومی مغلوب ہو گئے ہیں، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عن قریب غالب آ جائیں گے چند سالوں ہی میں. اللہ ہی کے لیے حکم ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی, اور اس دن مسلمان خوش ہو جائیں گے اللہ کی مدد کے ساتھ. اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے, اور وہ غالب ہے رحم کرنے والا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے, اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. لوگ ظاہری دنیا کی زندگی کو جانتے ہیں اور یہ لوگ آخرت سے بالکل ہی غافل ہیں. کیا ان لوگوں نے اپنی جانوں کے اندر غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ اور ایک خاص مدت تک, اور بے شک لوگوں میں بہت سارے اپنے پروردگار کے ساتھ ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں. کیا ان لوگوں نے زمین میں سفر نہیں کیا؟ اور پھر یہ دیکھیں کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے, جو قوت میں ان سے زیادہ تھے, اور انہوں نے زمینوں میں ہل چلائے اور زمینوں میں وہ آباد رہے اس سے زیادہ جتنا یہ آباد ہے, اور ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل لے کر آئے, اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا لیکن وہ لوگ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے تھے. پھر جن لوگوں نے برائی کی, برائی ہی ان کا انجام ہوا, اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں ابھی ہم نے تلاوت کی ہیں, اور یہ سورۃ الروم کی ابتدائی 10 آیات تھیں جو ابھی تلاوت کی گئیں. سورۃ الروم, اس کا نام سورۃ الروم رکھا گیا اس لیے کہ بالکل شروع میں دوسری آیت ہی کے اندر غلبت الروم کا ذکر ہے, اور اس سورت کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہوئی ہے. یعنی اس سورت کے شروع میں پہلی آیت ہے الف لام میم, اور یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں, اور حروف مقطعات کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ملا کر نہیں پڑھا جاتا بلکہ کاٹ کاٹ کے پڑھا جاتا ہے. قطع یقطع کاٹنا, تو حروف مقطعات کہ ان کو کاٹ کاٹ کے پڑھا جاتا ہے. الم نہیں ہم پڑھیں گے, الف لام میم پڑھیں گے. اور یہ حروف مقطعات کیوں لائے گئے اور ان کا کیا مطلب ہے اور ان کی کیا مراد ہے؟ تو اللہ اعلم بمرادہ, اللہ تعالیٰ ہی ان کی مراد کو زیادہ جاننے والے ہیں. اور یہ بات ایک مرتبہ پہلے بھی ہم نے عرض کی کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن مجید کی آیت کا معنی ہم سمجھتے ہوں یا نہ سمجھتے ہوں, مگر وہ قرآن ہے اور اس کے پڑھنے پر ثواب ہے. اگر آپ الف لام میم پڑھیں گے تو الف سے 10 نیکیاں, لام سے 10 نیکیاں, میم سے 10 نیکیاں آپ کے نام اعمال میں درج کر دی جائیں گی, اور آپ نے قرآن ہی کی تلاوت کی ہے اگرچہ آپ کو اس کا ترجمہ معلوم نہیں ہے. تو یہ حروف مقطعات وہ حروف ہیں جو مختلف صورتوں کے شروع میں لائے گئے ہیں, اور تمام علماء کا اتفاق ہے کہ ان کے حقیقی معنی کا ہمیں علم نہیں ہے. ویسے بہت توجیہیں کی گئی ہیں کہ الف سے مراد اللہ ہے, لام سے مراد جبریل ہے, میم سے مراد محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن یہ محض ایک اندازہ ہے, قیاس ہے, کوئی یقینی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آیت کا ترجمہ ہمیں آتا ہو یا نہ آتا ہو, مرادی معنی ہمیں معلوم ہو یا نہ معلوم ہو, لیکن قرآن قرآن ہے, آیت آیت ہے, اور اس کا ثواب نامہ اعمال میں درج کیا جاتا ہے. اگلی آیت میں یہ الفاظ ہیں کہ غلبت الروم فی ادنی الارض، کہ رومی مغلوب ہو گئے ہیں قریبی زمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے، فی بضع سنین چند سالوں کے اندر، للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے پہلے بھی بعد میں بھی، ویومئذ یفرح المؤمنون، اور اس دن یعنی جب رومی غالب آئیں گے تو مومن خوش ہوں گے، بنصر اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ، ینصر من یشاء، اور اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، وہو العزیز الرحیم، اور وہ اللہ غالب ہے رحم کرنے والا ہے، وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں، وہم علی الاخرتی ہم غافلون، لیکن یہ لوگ آخرت سے، یہی لوگ غافل ہیں۔ یہ سات آیتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس زمانے میں دو بڑی طاقتیں تھیں، جن کو آج کل کے زبان میں آپ سپر پاور کہتے ہیں، تو زمانے کی دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک فارس کی اور ایک روم کی، یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا جو مشرقی علاقہ تھا وہ سارا کا سارا فارس کے پاس تھا، اور شمال اور مغربی جانب جو تھی وہ ساری کی ساری رومیوں کے پاس تھی۔ یہ جو فارس تھے یہ ایران کے لوگ تھے، فارس کہہ لیں ایران کہہ لیں ایک ہی بات ہے، اور یہاں مجوسی لوگ رہا کرتے تھے، اور یہ اللہ تعالی کی توحید کے قائل نہیں تھے بلکہ یہ آگ کو پوجا کرتے تھے، اور اسی لیے ان کو آتش پرست بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آگ کو پوجنے والے ہیں، اور ان کا یہ نظریہ بھی مشہور ہے کہ اللہ دو ہیں، ایک اللہ وہ ہے جس نے خیر کو پیدا کیا اچھی اچھی چیزوں کو، اور دوسرا اللہ وہ ہے نعوذ باللہ جس نے بری بری چیزوں کو پیدا کیا ہے، تو خالق الخیر اور ہے، خالق الشر اور ہے۔ تو یہ فارس اور مجوسی یا آتش پرست لوگ، ان کی بڑی حکومت تھی ایران کے اندر، اور کافی بڑا علاقہ ان کے زیر نگین تھا، اور ان کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا، چنانچہ جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب ہوتا تھا کسرا، چاہے اس کا نام کوئی بھی ہو لیکن اس کا لقب کسرا ہوتا تھا۔ اس کے مقابلے میں دوسری بڑی طاقت تھی رومیوں کی، اور رومی جو ہے یہ عیسائی لوگ تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بھی ماننے والے، انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی ماننے والے، کتابوں کے بھی ماننے والے، اور توحید کا دعویٰ کرنے والے تھے، اگرچہ مرور زمانہ کی وجہ سے عیسائیوں نے تین ایک میں اور ایک تین میں تثلیث کا عقیدہ اختیار کر لیا تھا جو شرک تک پہنچاتا تھا، لیکن اس کے باوجود عیسائی اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک لہو بھی مانتے تھے، اگرچہ آگے تفصیل میں جا کر شرک میں مبتلا ہو جاتے تھے، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے قائل تھے، آسمانی کتابوں کے قائل تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو یہ دو بڑی طاقتیں دنیا پہ حکمرانی کر رہی تھیں، ایک طرف فارس کی طاقت اور دوسری طرف رومیوں کی طاقت۔ اب یہ فارس میں اور روم میں آپس میں لڑائی رہتی تھی اور جنگیں ہوتی رہتی تھیں، تو کبھی فارس کو فتح ہو جاتی تھی اور کبھی رومیوں کو، کبھی ان کو شکست ہو جاتی تھی کبھی ان کو۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جب فتح اور شکست کی خبریں مکہ مکرمہ میں پہنچتی تھی تو اگر ایرانیوں کے فتح کی خبر پہنچتی تھی تو مشرکین خوش ہوتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، کیونکہ وہ خود مشرک سارے شرک میں مبتلا تھے، بتوں کو پوجنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے تھے، جیسے کہ تفسیر میں کئی مرتبہ پیچھے گزر چکا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو اللہ کو مانتے تھے مگر شرک کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف اختیارات مختلف بتوں کے سپرد کر دیے ہیں، دیوتاؤں کے سپرد کر دیے ہیں، دیویوں کے سپرد کر دیے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ جو مشرکین مکہ تھے ان کی ہمدردیاں تھیں فارس کے لوگوں کے ساتھ، اور مسلمانوں کی ہمدردیاں تھیں رومیوں کے ساتھ یعنی عیسائیوں کے ساتھ، اس لیے کہ عیسائی بہرحال عیسائی تھے، بلکہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی اگر دیکھا جائے تو مسلمان کون تھے؟ عیسائی مسلمان تھے۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تو جو دین حق تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے تو وہی مسلمان تھے۔ تو قدرتی طور پر مسلمانوں کو ہمدردی ہوتی تھی عیسائیوں سے، اس لیے کہ عیسائی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو ماننے والے، توریت کو ماننے والے، زبور کو ماننے والے، انجیل کو ماننے والے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، اور مسلمان بھی سب ان انبیاء کرام علیہ السلام کو مانتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ فارس کے لوگوں نے زبردست حملہ کیا، مجوسیوں نے ایسا حملہ کیا کہ رومی فوجیں پسپا ہوتے ہوتے پیچھے چلی گئیں، یہاں تک کہ یہ جو اردن کا اور عراق کا اور شام کا علاقہ ہے جو جزیرۃ العرب کے شمال کی طرف ہے، وہ سارا کا سارا علاقہ ایرانیوں کے قبضے میں چلا گیا، اور یہ جو رومی لوگ تھے یہ بھاگ کے قسطنطینیہ اور ترکی کی طرف پیچھے ہٹے، اور وہاں جا کر انہوں نے پناہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ جب یہ خبر مکہ مکرمہ میں پہنچی تو مشرکین مکہ نے بڑی خوشی منائی اور کہا کہ ہمارے بھائیوں نے تمہارے دینی بھائیوں کو شکست دے دی، ہمارے مجوسیوں نے تمہارے عیسائی بھائیوں کو شکست دے دی، تو خوشیاں منا رہے تھے۔ اس وقت میں یہ آیات نازل ہوئیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ غلبت الروم فی ادنا الارض، کہ قریبی زمین کے علاقے میں رومی مغلوب ہو گئے ہیں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، لیکن مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے، فی بضع سنین، کچھ سالوں کے اندر اندر، ویومئذ یفرح فی بضع سنین، اور آگے فرمایا ویومئذ یفرح المؤمنون، اور اس وقت میں جب رومی غالب آئیں گے تو مسلمان بھی بہت خوش ہوں گے، بنصر اللہ، اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ آئے گی۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر ایمان کس کا مضبوط ہو سکتا تھا؟ تمام صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب تھا صدیق، تصدیق کرنے والا، سچ بولنے والا۔ تو جیسی آیات نازل ہوئیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا کہ تم خوشیاں منا رہے ہو ایرانیوں کے اور مجوسیوں کے اور فارس کے فتح کے اوپر، لیکن یاد رکھو کچھ ہی سالوں کے اندر یہ رومی جو ہیں یہ غالب آ جائیں گے اور یہ مجوسی مغلوب ہو جائیں گے۔ جب یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا، مجمع میں کافر بھی موجود تھے، ان میں ایک سردار تھا ابی ابن خلف، ابی ابن خلف، تو ابی ابن خلف نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ اے ابن ابی قحافہ، تم یہ کہتے ہو کہ رومی مغلوب ہو گئے ہیں اور وہ کچھ سالوں میں غالب آ جائیں گے، شرط لگاتے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا ٹھیک ہے چلو شرط لگاتا ہوں۔ اس وقت میں دو طرفہ شرط کے لگانے کے حرام ہونے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، یہ جو دو طرفہ شرط حرام ہوئی ہے یہ مدینہ منورہ میں جا کر ہجرت کے بعد حرام ہوئی ہے، تو اس وقت میں یہ دو طرفہ شرط لگانا جائز تھا، تو ابو بکر جائز تھا یعنی اس کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے چلو میں شرط لگاتا ہوں. کہا کہ ٹھیک ہے چلو شرط لگاتے، 3 سال انتظار کرتے ہیں، اگر رومی غالب آ گئے تو میں 10 اونٹ دے دوں گا، لیکن اگر رومی غالب نہ آئے تو تمہیں 10 اونٹ دینے پڑیں گے. ابو بکر صدیق نے فرمایا ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ قرآن مجید کا جو وعدہ ہے وہ سچا وعدہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس طریقے سے عبی بن خلف نے بات کہی تھی اور میں نے اس کی شرط مان لی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو یہ 3 سال کی شرط مانی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی جو یہ آیت ہے اس میں ہے فی بضع سنین، اور عربی زبان کے اندر بضع کا لفظ 3 سے لے کر 9 تک کے لیے استعمال ہوتا ہے، 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9، تو یہ چند سال، یہ چند اور کچھ 3 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 7 بھی ہو سکتے ہیں، 9 بھی، یعنی دہائی سے کم کم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ دیکھو اللہ کا وعدہ تو پکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل فرمائی ہے اس میں لفظ ہے فی بضع سنین، اور بضع سنین جو ہے وہ 3 سے 9 تک کا آتا ہے، تو تم 9 تک کی شرط لگا سکتے ہو لیکن 3 کو متعین نہ کرو. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باہر نکلے اور عبی بن خلف سے کہا کہ بھئی دیکھو یہ 3 نہیں بلکہ 9 تک، کیونکہ قرآن مجید میں بضع سنین کا لفظ آیا. عبی بن خلف نے کہا کہ اگر تم شرط میں تبدیلی کرتے ہو اور 9 سال کی بات کرتے ہو تو 100 اونٹوں کی بات ہوگی. پھر ابو بکر صدیق نے فرمایا ٹھیک ہے 100 اونٹ منظور ہے، اگر رومی مغلوب رہے اور غالب نہیں آئے تو میں 100 اونٹ دے دوں گا، لیکن اگر رومی غالب آ گئے تو پھر تمہیں 100 اونٹ دینے پڑیں گے. عبی بن خلف نے کہا کہ ٹھیک شرط ہو گئی. اب ادھر یہ ہوا کہ جو وقت گزرتا گیا تو رومی غالب ہی رہے، فارس کے جو لوگ تھے مجوسی وہ غالب ہی رہے، رومی پیچھے ہٹتے رہے. لیکن کچھ عرصے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہو گئی، اس کے بعد رومیوں نے ایک زبردست حملہ کیا اور حملہ کر کے انہوں نے فارس کے لوگوں کو پیچھے دھکیلنا شروع کیا، اور جتنے علاقے انہوں نے قبضہ تھے وہ سارے علاقے واپس لینے شروع کر دیے. لیکن یہ واقعہ وہ ہجرت کے بعد، اس سے پہلے کی ایک بات سن لیجئے، وہ یہ ہے کہ جب یہ شرط لگ گئی تو مسلمان اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں ظلم و ستم سے تنگ آ کر ہجرت کر رہے تھے. مسلمانوں کی ایک جماعت حبشہ گئی، پھر دوسری جماعت حبشہ گئی، پھر کچھ مسلمان آہستہ آہستہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے تھے. تو عبی ابن خلف نے یہ محسوس کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو بکر بھی یہاں سے چلے جائیں اور اگر شرط میرے حق میں نکلی تو 100 اونٹ یہ پھر نہیں دیں گے. تو عبی بن خلف نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ تمہارے کئی ساتھی جو ہیں مدینے چلے گئے ہیں، کیونکہ عمر فاروق بھی جا چکے تھے اور بھی دوسرے کئی حضرات جا چکے تھے. کہا عمر فاروق بھی چلے گئے ہیں، فلاں بھی چلے گئے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ تم بھی نہ چلے جاؤ. تو ایسا ہے کہ اگر تم ہجرت کرو گے تو تمہارے بعد کوئی آدمی ہے جو تمہاری شرط کو پورا کرے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، میرا بیٹا عبد الرحمان، اور اس وقت تک عبد الرحمن مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ابو بکر سے دیکھ رہے ہیں میرا بیٹا یہاں موجود ہے، ابھی تو میں جا نہیں رہا، لیکن اگر میں گیا تو میرا بیٹا موجود ہے، تم اس سے شرط کے اونٹ لے سکتے ہو. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے رفیق فی الغار بنے، رفیق فی الحجرہ بنے، اور آپ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے. مدینہ منورہ جانے کے دوسرے سال غزوہ بدر ہوا اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی. اسی غزوہ بدر کے اندر عبی ابن خلف جو تھا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نیزہ لگا اور اسی میں وہ بھاگا، اور بھاگ کر وہ واپس مکہ مکرمہ کی طرف گیا، لیکن اسی زخم کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی. اس کے بعد ہوا یہ کہ رومیوں کے غالب ہونے کی اطلاع آ گئی، اور یہ پتہ چلا کہ رومی بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور فارس کے لوگ پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. گویا جو پیشین گوئی قرآن مجید نے کی تھی وہ پیشین گوئی کرنے کے ساتویں سال کھلی آنکھوں سارے لوگوں نے دیکھ لی کہ 7 سال گزرے تھے کہ رومی جو مغلوب ہو چکے تھے وہ غالب آ گئے. فی ادنا الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، قرآن نے کہا تھا کہ یہ مغلوب ہو گئے لیکن ہم قریب غالب آ جائیں گے. چنانچہ 7 سال کے اندر اندر رومی دوبارہ غالب آ گئے. جب رومی دوبارہ غالب آ گئے تو عبد الرحمن ابن ابی بکر نے ابی ابن خلف کے ورثا سے کہا کہ بھئی تمہارے ابا نے شرط لگائی تھی، اب کیا کہتے ہو؟ کہا ٹھیک ہے جی، ہم شرط ہار گئے، یہ لو 100 اونٹ. چنانچہ انہوں نے 100 اونٹ دے دیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو. بیٹے نے وہ 100 اونٹ بھیج دیے مدینہ منورہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس. جب وہ 100 اونٹ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، شرط جیتنے کے نتیجے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ ان اونٹوں کا کیا کروں، ان اونٹوں کا کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ ان اونٹوں کو خیرات کر دو، مسلمانوں کے اوپر خیرات کر دو. یہ واقعہ پیش آیا، اور اسی واقعے کے تناظر میں یہ آیات ہیں جو آج پڑھی گئی ہیں. اب یہ جو شرط لگائی گئی، تو اب تو ایسی دو طرفہ شرط لگانا جائز نہیں ہے. یک طرفہ تو آپ لگا سکتے ہیں کہ بھئی اگر تم پاس ہو گئے تو میں تمہیں مٹھائی کے اتنے پیسے دوں گا، تمہیں میں 500 روپے انعام دوں گا، اگر تم اول نمبر میں کامیاب ہوئے تو میں 1000 روپے دوں گا. جیسے ہمارے مدرسے میں بھی اعلان ہوا ہوا ہے کہ کوئی پہلی پوزیشن لے گا تو اس کو اتنے پیسے ملیں گے، دوسری پوزیشن لے گا تو اتنے پیسے ملیں گے. مگر یہ شرط یک طرفہ ہے، اسے انعام کہتے ہیں، یہ جائز ہے. لیکن دو طرفہ شرط لگانا کہ اگر یہ ہوا تو تم پیسے دو گے، نہ ہوا تو میں پیسے دوں گا، یہ دو طرفہ شرط لگانا اسلام میں اب جائز نہیں ہے. ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں اس دو شرط طرفہ شرط کو ناجائز قرار دیا گیا، اور یہ جوئے میں داخل ہے. لیکن جب یہ شرط لگائی گئی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابی ابن خلف سے یہ دو طرفہ شرط لگائی، اس وقت میں یہ شرط حرام نہیں تھی. اسی شرط کا لگانا صحیح ہو گیا. شرط کا لگانا صحیح ہونے کے بعد جب شرط پوری ہو گئی تو جو کافر تھے انہوں نے اپنی رضامندی سے شرط ہارنے کے بنا پر 100 اونٹ بھیج دیے. اب سوال یہ ہے کہ وہ 100 اونٹ ان کافروں کی ملکیت سے نکلے یا نہیں نکلے، یہ بحث کھڑی ہوئی. تو فقہائے احناف فرماتے ہیں کہ یہ عقد فاسد تھا، یعنی پہلے تو صحیح تھا وہ عقد، لیکن حرمت کا حکم نازل ہونے کے بعد یہ عقد فاسد ہو گیا. لیکن اگر کافر کسی عقد فاسد کی وجہ سے کوئی مال اپنی رضامندی سے کسی مسلمان کو دے تو کافر کی ملکیت سے نکل جاتا ہے، مسلمان کی ملکیت میں داخل ہو جاتا ہے، مگر مسلمان کے لیے اس کو استعمال کرنا مناسب نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ اس مال کو غریبوں فقراء میں خرچ کرتے. اور اس سے کئی مسائل نکلتے ہیں. آج کل کی دنیا میں بھی یہ مسائل ہوتے ہیں، کافر ممالک ہیں اور ان کافر ممالک میں مختلف قوانین ہوتے ہیں. آپ نے وہاں گئے، وہاں کوئی واقعہ پیش آ گیا، اس واقعے کی بنا پر وہاں کی عدالت نے آپ کے حق میں فیصلہ کر دیا، اور فرض کیجئے کہ انشورنس کی بنا پر یا کسی اور معاہدے کی بنا پر جو عقد فاسد تھا، اس عقد فاسد کی بنا پر وہاں کی عدالت نے آپ کے حق میں فیصلہ کر کے آپ کو وہ رقم دلوا دی، تو جب رقم آپ کو دی جائے گی آپ اس کے مالک تو ہو جائیں گے مگر آپ کے لیے اس کو استعمال کرنا درست نہیں ہوگا، کافروں کی ملکیت سے نکل جائے گی، آپ کی ملکیت میں داخل ہو جائے گی مگر آپ کے لیے اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ رقم غرباء، فقراء، مساکین میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ پورا واقعہ ہے جس سے کئی مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ تو یہاں سورت کی ابتدا میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے اور فرمایا گیا کہ الف لام میم غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، فی ادنی الارض قریبی زمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عن قریب غالب آ جائیں گے۔ یہ غلب جو ہے یہ مصدر مجہول ہے، اس لیے ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عن قریب غالب آ جائیں گے، فی بضع سنین چند سالوں کے اندر اندر۔ تو بضع جو ہے اس کا اطلاق 3 سے 9 تک ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس کی اس پیشین گوئی کے مطابق 7 سال کے اندر اندر یہ پیشین گوئی پوری ہو گئی اور قرآن کے وعدے کے مطابق رومی پھر غالب آ گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کے لیے فیصلہ ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ اشارہ کر دیا کہ یہ جو فیصلہ ہوتا ہے کہ کبھی رومی غالب آ گئے، کبھی کافر غالب آ گئے، یا کبھی مسلمان مغلوب ہو گئے، کبھی مسلمان غالب آ گئے، ہوتا جو کچھ ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کافر غالب آ جائیں اور مسلمانوں کو شکست دے دیں، جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ جب غزوہ احد ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی اور غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کا، تو آیت نازل ہوئی تھی کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ان دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں، ان دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی اس آیت نے ہمیں یہ بات بتائی کہ ہر وقت میٹھا میٹھا ہپ ہپ نہیں ہوتا، بعض اوقات پھیکا بھی کڑوا بھی لینا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر وقت مسلمانوں کو فتح ہی ہوتی رہے، بلکہ مسلمانوں کو شکست کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے مختلف اسباب کی بنا پر۔ یہ دنیا ہے، کبھی کے دن بڑے، کبھی کی راتیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بہار ہی رہے، کبھی بہار ہے، کبھی خزاں ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے۔ ظاہر ہے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، کافروں کے لیے بھی ایسا نہیں کہ مسلمانوں کے لیے بہار ہی بہار ہے اور کافروں کے لیے خزاں ہی خزاں ہے، یا مسلمانوں کے لیے سردی سردی ہے اور کافروں کے لیے گرمی گرمی ہے۔ نہیں، یہ دنیا ہے، اس میں یہ دنیا اسی طرح چلتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کی قضاء و قدر سے، اس کی مشیت اور اس کے ارادے سے ہوتا ہے۔ اس لیے فرما للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کے لیے حکم ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، یعنی پہلے جب رومی مغلوب ہوئے تو بھی اللہ کے حکم سے مغلوب ہوئے، اور بعد میں جب رومی غالب آئیں گے چند سالوں کے اندر اندر، وہ بھی اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اور اس دن مومن خوش ہو جائیں گے اللہ کی مدد کے ساتھ۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ جب رومیوں کے غالب ہونے کی اطلاع مدینہ منورہ میں پہنچی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شرط جیت گئے، تو مسلمانوں کو 2 خوشیاں ہوئیں۔ ان کو سب سے بڑی خوشی تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں ان کو فتح عطا فرمائی ہے، نصر اللہ، اللہ کی مدد آئی تھی، اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کو زبردست کامیابی ہوئی تھی۔ دوسری ان کے لیے خوشی کی اطلاع یہ تھی کہ عیسائی جو بہرحال انبیاء کرام علیہ السلام کو اور آسمانی کتابوں کو ماننے والے تھے، ان کو قریبی علاقے کے اندر دوبارہ فتح نصیب ہوئی تھی۔ اس کو قرآن کہہ رہا ہے وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن میں مؤمن خوش ہو جائیں گے۔ 7 سال پہلے پیشین گوئی کر دی کہ 7 سال کے بعد یہ بات پیش آئے گی، بِيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اور اس دن مومن خوش ہو جائیں گے اللہ کی مدد کے ساتھ. يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ، اللہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور اللہ غالب ہے رحم کرنے والا ہے. وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے. لا يخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. ولكن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. یہی آیت تھی جس کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شرط لگا دی. ابی ابن خلف کے شرط لگانے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شرط کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے، اللہ کا وعدہ ہے، میں شرط لگاتا ہوں کہ یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا. چنانچہ 7 سال کے اندر اندر یہ وعدہ پورا ہو گیا. اگلی آیت میں قرآن مجید میں ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ دنیا کی زندگی کے صرف ظاہری چیز کو جانتے ہیں، یہ لوگ دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں، اور یہ لوگ آخرت سے بالکل غافل ہیں. یعنی جو کافر ہیں یہ صرف ظاہری نشیب و فراز، ظاہری فتح و شکست، ظاہری کامیابی، وقتی کامیابی، اسی کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ وقتی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے، یہ تو صرف دنیا کی کامیابی ہے. اصل کامیابی تو یہ ہے کہ دنیا میں بھی کامیابی ہو، آخرت میں بھی کامیابی ہو. اور دنیا میں تو اگر ناکامی بھی ہو جائے تو چند سال کی ہے، اور اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ، جس آدمی کو جہنم سے ہٹا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، وہ کامیاب ہو گیا. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. تو لوگ جو ہے نا وہ ظاہری چیزوں کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، ظاہری چیزوں کو دیکھ کر حسد کرتے ہیں، ظاہری چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں. حالانکہ ظاہری چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے. بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، اس کو دنیا کی بہت ساری چیزیں ملیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اور احسان ہے، حالانکہ وہی دنیا کی چیزیں اس کے لیے مصیبت کا ذریعہ بن جاتی. قرآن نے یہ بات فرمائی، سورہ طہ کے اندر ہے کہ ولا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیاۃ الدنیا، ہم نے جو ان کو دنیا کی زیب و زینت کی طرح طرح کی چیزیں دی ہیں مزے اڑانے کے لیے، آپ ان کو آنکھ لمبی کر کر کے مت دیکھا کریں، دنیا کی ان چیزوں کی طرف مت دیکھیں. لنفتنہم فی، ہم ان کو انہی چیزوں سے فتنے میں ڈالیں گے، یہی چیزیں ان کے لیے مصیبت کا ذریعہ بنیں گی. میرے بھی بعض بڑے بڑے مالدار لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے، دیکھتے ہیں جن کو دین کی طرف، دین میں تو سکون ہے نا، اللہ کے ذکر میں تو سکون ہے، لیکن جب اللہ کا ذکر نہ ہو، خالی پیسے ہی پیسہ اور پیسے کی دوڑ ہو، تو واقعی جو پیسے والے ہیں عبرت کا نشان ہوتے ہیں. صبح سے شام تک بےچارے کھپے رہتے ہیں، یعنی ترس آتا ہے ان کے اوپر، نہ کھانے کا ہوش، نہ پینے کا ہوش، پیسہ 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 پیسہ، اسی میں ہارٹ فیل، اسی میں موت، اسی میں آگے چلے گئے. سارا پیسہ جو کمایا تھا اس سے لوگ نفع اٹھا رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں، اور سارا حساب و کتاب اس پیسے کا ان کو دینا پڑتا ہے. تو اس دنیا کی ظاہری زیب و زینت پر کبھی نہیں جانا چاہیے. صوفیہ کہتے ہیں یہ چمکتا ہوا سانپ ہے، یہ چمکتا ہوا سانپ ہے جو آپ کو بہت خوبصورت لگتا ہے، لیکن یہ جب ڈسے گا تو آپ کو زندہ نہیں چھوڑے گا. تو اس دنیا سے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. آدمی دنیا کی جو اچھائیاں ہیں وہ تو لے لے، لیکن اس کا جو زہر ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش رکھے. قرآن یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا، کہ لوگ، یہ لوگ صرف دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں، دنیاوی زندگی کے صرف ظاہر کو جانتے ہیں. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ ہم غافلون، اور یہ لوگ آخرت سے بالکل ہی غافل ہیں۔ دو مرتبہ ہم لایا گیا تاکید کے لیے، یہ لوگ آخرت سے، یہ لوگ غافل ہیں، یہ لوگ آخرت سے، یہ لوگ غافل ہیں، دو مرتبہ ہم ہم، یہ لوگ یہ لوگ۔ یعنی کیسے لوگ ہیں یہ کہ جن کو نہ یہ پتا کہ ہم کہاں سے آئے، نہ یہ پتا کہ آگے قبر میں جانا ہے۔ دیکھتے ہیں اپنے آنکھوں کے سامنے کے لوگ مر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ چارپائی پہ اٹھا کے ان کو پہنچایا جا رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ ہسپتال بھرے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لوگ معذور ہو گئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جناب قبر میں لوگوں کو پہنچایا جا رہا ہے، پھر بھی غافل ہیں۔ اس کو قرآن کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا، یہ لوگ دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور یہ لوگ آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ آگے قرآن کہتا ہے اپنے آپ ہی کو دیکھ لو، اگر ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے اپنے آپ ہی کو دیکھ لو۔ انسان کھانا کھاتا ہے، اب کھانا کھانے کے بعد جتنے ناخنوں کو ضرورت ہوتی ہے وہاں ناخنوں تک وہ غذا پہنچتی ہے، جتنے بالوں کو ضرورت ہوتی ہے بالوں تک غذا پہنچتی ہے، جتنی آنکھوں کو ضرورت ہوتی ہے آنکھوں کو پہنچتی ہے۔ اندر اتنا بڑا نظام لگا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ کسی کا دل کام نہ کرے تو ایک بڑی پمپنگ مشین ہے جس پہ آدمی کو ڈال دیا جاتا ہے، گردے کام نہ کریں اتنی بڑی بڑی مشینیں ہیں جو چھوٹے چھوٹے دو گردوں کا کام کرتی ہیں، اتنا بڑا سسٹم اندر لگا ہوا ہے۔ آپ کھانا کھائیں، سارا کھانا آپ کی قوت جو ہے بالوں میں چلی جائے، بال بڑھتے رہیں، کیا کرو گے آپ؟ اگر آپ کھائیں ساری جو قوت ہے وہ ناخنوں میں ہی لگ جائے، ناخن ہی بڑھتے رہیں، باقی سب چیزیں وہیں رہ جائیں، اللہ پناہ میں رکھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بچے معذور ہو جاتے ہیں، بس کچھ بھی نہیں بڑھ رہا، ان کا یہ ایک چیز بڑھ رہی ہے باقی چیز وہیں کھڑی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ سب چیزیں تمہارے قبضے میں نہیں ہیں، خود انسان اپنے قبضے میں نہیں ہے۔ انسان کہتا ہے میری آنکھ، میرا دل، میرے گردے، میرا جگر، حالانکہ کوئی چیز اس کے اپنے قبضے میں نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا ان لوگوں نے اپنی جانوں کے اندر غور و فکر نہیں کیا؟ ہمارے شیخ حاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے انسان صرف آنکھ کو دیکھ لے اور آنکھ کے ڈاکٹروں کی جو تفصیلات وہ بتاتے ہیں اس کو سنے، آنکھ کے نہ جانے کتنے اسپیشلسٹ ہیں، کرنے کا اسپیشلسٹ علیحدہ ہے، پردے کا اسپیشلسٹ علیحدہ ہے، ایک پورا جہان ہے یہ آنکھ، چھوٹی سی آنکھ، اتنا بڑا جہان ہے، اس کے اندر کیا کچھ مشینری لگی ہوئی ہے اور کیا کچھ اس کے اندر نظام بنا ہے، کس نے بنایا؟ تم نے بنایا، تمہارے ابا نے بنایا، امی نے بنایا، تم نے خود بنایا، کس نے بنایا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے بنایا، اور جب چاہتا ہے وہ آپ کو دنیا میں بھیجتا ہے، جب چاہتا ہے آپ کو واپس اپنے پاس بلا لیتا ہے آخرت میں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا ان لوگوں نے اپنی جان میں غور و فکر نہیں کیا؟ آگے فرمایا ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما، اللہ تعالی نے نہیں پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو اور آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان کو، الا بالحق واجل مسمى، مگر حق کے ساتھ اور ایک طے شدہ مدت تک۔ آسمان ہے، زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے، پوری گردش ہے۔ اب زمین کی آپ چیزیں سنیں، سائنسدانوں سے آدمی حیران ہوتا ہے، کیا کیا نظام اللہ سبحانہ و تعالی نے بنایا ہے۔ یہ ساری چیزیں بلا وجہ پیدا نہیں کی گئی، انسانوں کو بھیجا جاتا ہے، کوئی انسان ظالم ہوتا ہے، ظلم کرتا رہتا ہے، تو یہ جو ظالم ہے اس کی کہیں پکڑ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو مظلوم ہے بیچارہ ظلم سہ رہا ہے، تو کیا اس مظلوم کا کوئی بدلہ اس کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ایک وقت ہے جہاں ان سب ظالموں کو کا حساب ہوگا۔ تو یہ عقیدہ ہے، اور یہ ساری کائنات بیکار پیدا نہیں کی گئی۔ ایک جگہ میں فرمایا گیا افحسبتم انما خلقناکم عبسا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف واپس نہیں آؤ گے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو آسمانوں کو اور زمینوں کو اور ان کے درمیان چیزوں کو پیدا کیا، وہ نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ، نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو، زمینوں کو، ان کے درمیان چیزوں کو، مگر حق کے ساتھ، یعنی جو چیز ہے برحق ہے اور ایک خاص طریقے کے ساتھ ہے، اور ہر ایک خاص مدت تک ہے، وہ اجل مسمى، اس کائنات کی کوئی چیز ہمیشہ نہیں رہتی، بلکہ ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز کو فنا ہے. کہتے ہیں قوت مادے میں تبدیل ہوتی ہے، مادہ پھر قوت میں تبدیل ہو جاتا ہے، ہر چیز کو فنا ہے. الا بالحق واجل مسمى، اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ اور طے شدہ مدت. اس دنیا میں کوئی چیز، نباتات ہوں، جمادات ہوں، انسان ہو، زمین ہو، مخلوقات ہو، کوئی بھی چیز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک خاص وقت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے. تو دو باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، ایک یہ کہ ساری کائنات بیکار نہیں ہے، سوچ سمجھ کر ایک خاص طریقے سے پیدا کی گئی ہے، دوسرا یہ کہ ہر چیز کا ایک طے شدہ وقت ہے، اس وقت تک وہ چیز یہاں رہتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ چیز انسان ہے تو آخرت میں پہنچا دی جاتی ہے اور اس کو اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہوتا ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو مگر حق کے ساتھ اور طے شدہ مدت تک. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور لوگوں میں سے بہت سارے اپنے پروردگار سے ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں. ہر آدمی کو اللہ سے جا کے ملنا ہے، ہر آدمی کی اللہ تعالی سے ملاقات ہوگی، ہر آدمی کی اللہ تعالی سے ملاقات ہوگی. مسلمان اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات برحق ہے، اور کافر جو ہے وہ اس کا انکار کرتا ہے. اس کو قرآن فرما رہا ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بہت سارے، بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں. ایک حدیث شریف یاد آ گئی کہ اللہ تعالیٰ ایک مومن سے ملاقات فرمائیں گے، سب مومنوں سے وہ ملاقات ہوگی، ہر ایک سے ہوگی، تو اللہ تعالیٰ جو ہیں اس مومن کو اپنے قریب کر لیں گے، بہت قریب، پھر اپنا پردہ اس پر ڈال دیں گے، پھر اس کو فرمائیں گے تو نے فلاں گناہ کیا، تو نے فلاں گناہ کیا، تو نے فلاں گناہ کیا، تو نے فلاں گناہ کیا. وہ کہے گا ہاں پروردگار میں نے یہ گناہ کیا، مجھے معاف فرما. اللہ تعالیٰ سب گناہ گنوانے کے بعد فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں تیرے اوپر پردہ ڈالا، آج تیری مغفرت کرتا ہوں جا. اللہ تعالیٰ ایسے رحمان اور رحیم ہے کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا. صرف اتنی بات ہے کہ آدمی شکر کرتا رہے اور ایمان لے آئے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ. دو کام آدمی کر لے، ایمان رکھے، شکر ادا کرتا رہے. اللہ تعالیٰ بہت رحمان رحیم ہے، ماں سے زیادہ مہربان ہے، باپ سے زیادہ مشفق ہے. آگے فرمایا ان کافروں کو کہ تم سے پہلے بہت لوگ اس دنیا میں آئے ہیں. یہ جو حجاز کے لوگ تھے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے، یہ جب شام کی طرف جاتے تھے تو قوم سمود کی بستیاں ان کے راستے میں پڑتی تھی، اور ان کو نظر آتا تھا کہ یہاں بڑی بڑی قومیں آباد تھیں. اس طرح جب یہ لوگ یمن کی طرف جاتے تھے تو قوم عاد کی جو بستیاں تھیں ان سے ان کا گزر ہوتا تھا، اور ان کے سارے پرانے محلات، کھنڈرات ان کو دیکھتے تھے. تو قرآن مجید نے یہ توجہ دلائی کہ تم سے پہلے جو ہے بہت لوگ گزر چکے ہیں. تو فرمایا اولم یسیروا فی الارض، کیا ان لوگوں نے زمین میں سفر نہیں کیا؟ یعنی جب یہ شام کی طرف جاتے ہیں، یعنی شمال کی طرف، تو قوم سمود کی بستیاں دیکھتے ہیں، اور جب یہ جنوب کی طرف یعنی یمن کی طرف جاتے ہیں تو قوم عاد کی بستیاں دیکھتے ہیں. اولم یسیروا فی الارض، کیا ان لوگوں نے زمین میں سفر نہیں کیا؟ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو یہ دیکھیں کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے. كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، وہ لوگ طاقت میں ان سے زیادہ تھے. وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، اور ان زمینوں پر ہل چلائے، انہوں نے زمینوں پر ہل چلائے. اثارو لازلول تسیر الارض, تو اثار الارض زمینوں میں ہل چلائے. وعمروها اکثر مما عمروها, اور وہ لوگ زمینوں میں اتنا آباد رہے, اس سے زیادہ آباد رہے جتنا کہ یہ لوگ آباد ہیں, یعنی ان کی عمریں کم ہیں ان کی عمریں زیادہ تھی. وجاءتهم رسلهم بالبينات, اور ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل لے کر آئے. فما كان الله ليظلمهم, اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا. ولكن كانوا انفسهم يظلمون, لیکن وہ لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کافر سے کہیں گے, میں نے تجھ سے صرف ایک چیز مانگی تھی کہ تو میرے ساتھ شرک مت کر, لیکن تو نے وہ بھی بات قبول نہیں کی. اسی لیے اس تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اگر ایمان سلامت ہے تو نجات ہو جائے گی, چاہے شروع میں ہو جائے چاہے تھوڑے بعد ہو جائے. ایمان بڑی نعمت ہے, صرف ایمان لانے سے نجات ہو جاتی ہے, کلمہ پڑھنے سے نجات ہو جاتی ہے. اللہ وحدہ لا شریک لہ کی توحید اور انبیاء کرام السلام کی رسالت کے ماننے سے نجات ہو جاتی ہے, آخرت کے ماننے سے. اس کو فرمایا گیا کہ فما کان اللہ لیظلمہم, اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون, لیکن وہ لوگ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے تھے. اللہ تعالیٰ تو صرف ان سے ہی چاہتا تھا کہ ایمان لے آئے, ایمان تک لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے. آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء, پھر جن لوگوں نے برائی کی برائی ہی ان کا انجام ہوا. میں نے ترجمہ ایسا کیا کہ عاقبہ یہ خبر ہے اور السوء یہ اس میں مؤخر ہے, پھر جن لوگوں نے برائی کی برائی ہی ان کا انجام ہوا. ایک دوسری قرات ہے ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء, اس صورت میں عاقبہ اسم بنے گا تو اس صورت میں ترجمہ تھوڑا سا بدل جائے گا کہ پھر جن لوگوں نے برائی کی ان کا انجام برا ہوا, پھر یہ ترجمہ ہو جائے گا, لیکن دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے. تو یہاں جو معروف قرات ہے ہماری وہ عاقبتا منصوب ہے, یہ خبر مقدم ہے, تو ترجمہ یہ ہے کہ پھر جن لوگوں نے برائی کی تھی برائی ہی ان کا انجام ہوا. ان کذبوا بآیات اللہ, اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. وکانوا بها یستہزئون, اور وہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے. یہاں تک کا ترجمہ پھر سے سن لیجئے ان 10 آیات کا. الف لام میم, رومی مغلوب ہو گئے قریبی زمین میں, اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے چند سالوں میں. اللہ ہی کے لیے فیصلہ ہے, پہلے بھی اور بعد میں بھی. اور اس دن مومن خوش ہوں گے اللہ کی مدد کے ساتھ. اللہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے, اور وہ غالب ہے رحم کرنے والا ہے. اللہ کا وعدہ ہے, اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں, یہ لوگ دنیا کی زندگی کے صرف ظاہر کو جانتے ہیں, لیکن یہ لوگ آخرت سے یہ لوگ غافل ہیں. کیا ان لوگوں نے اپنی جان میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ اور ایک طے شدہ وقت تک. اور بے شک لوگوں میں سے بہت سارے اپنے پروردگار کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں. کیا ان لوگوں نے زمین میں سفر نہیں کیا کہ یہ لوگ دیکھیں کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ لوگ طاقت میں ان سے زیادہ تھے, اور انہوں نے زمینوں میں ہل چلائے اور زمینوں میں آباد رہے اس سے زیادہ جتنا کہ یہ لوگ زمینوں میں آباد ہیں. اور ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل لے کر آئے, اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا, لیکن وہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. پھر جن لوگوں نے برائی کی برائی ہی ان کا انجام ہوا, اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب دعا كل الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے گھروں سے نکلنے کو قبول فرما لیجئے یا اللہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا عادی بنا دیجئے قرآن مجید میں غور و فکر کرنے والا بنا دیجئے قرآن مجید میں تدبر کرنے والا بنا دیجئے قرآن مجید کو سمجھنے والا بنا دیجئے قرآن مجید پر عمل کرنے والا بنا دیجئے یا اللہ قرآن و سنت کو تھامنے والا بنا دیجئے یا اللہ ہمیں قرآن و سنت کا صحیح علم عطا فرما صحیح فہم عطا فرما یا اللہ اس قرآن حکیم کی برکت سے ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں کو معاف فرما ہماری لغزشوں کو معاف فرما یا اللہ اس قرآن حکیم کی برکت سے ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما ہماری دنیا بھی اچھی فرما آخرت بھی اچھی فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم میں ہمارے متعلقین احباب میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما مریضوں کو صحت عطا فرما یا اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرضے سے نجات عطا فرما یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما یا اللہ جو بے گھر ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کو ذاتی گھر عطا فرما یا اللہ اس دنیا میں بھی اچھا گھر عطا فرما قبر بھی ہماری اچھی فرما آخرت میں بھی یا اللہ جنت و فردوس عطا فرما یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم میں جو بھی اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما یا اللہ جن کے رشتے نہیں ہوئے اچھے رشتے عطا فرما اللہم لا تدع لنا ذنبًا الا غفرتا ولا همًا الا فرجتا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا يسرتها وقضيتها يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.